काम को करना ये मेहनत तलब काम है। دقت طلب کام ہے اور جو چاہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے فضل سے آسان کریے، نہیں تو بے مشکل. سوئی اگر لگ جائے تو بہانے ہزار ہیں، ایک حاضر درد نے سلوگر نہ طبیب ہے، وہ طریقہ موجود ہے، مشکل نہیں ہے، 100% ہمارے اختیار میں، بس محنت کی ضرورت ہے، توجہ کی ضرورت ہے، طلب کی ضرورت ہے، کوشش کی ضرورت ہے. حضرت علی بن حاتم رضی اللہ تعالی مشہور فقیہ حاتم تائی کے بیٹے، یہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور سے، حضور کے دین سے نفرت تھی کیونکہ یہ عیسائی تھی، پھر میں جن میں آیا کہ حضور خدمت میں جانا تو چاہیے اور آپ سے بات چیت تو کرنی چاہیے، آپ کی باتیں تو آپ سے خالی نہیں ہے، سچی ہوں گی یا جھوٹی ہوں گی، جھوٹی ہوں گی تو ان سے میرا کیا بگڑے، میں ان سے کیا اثر دوں گا، یعنی کوئی اثر نہیں دوں گا، اور سچی ہوں گی تو مان لوں. یہ سوچ کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ سے بات چیت کی، آپ کی باتیں تو سراپر سچی اور پورا اثر تھی، اس لیے انہیں قبول کر دیا اور اسلام لیا، مسلمان ہو گئے. اسلام لانے کے بعد اللہ پاک نے ان کو عمر بھی بہت طویل عطا کی، تقریباً 120 سال اللہ نے عمر عطا کی. 7 ہجری کے بعد میرا انتقال ہوا، 47 اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ صفین میں بھی شریک ہوئے. انہوں نے فرمایا کہ جب سے میں مسلمان ہوا ہوں کوئی نماز مسجد کے اندر ایسی نہیں ہوئی کہ اس کی اقامت ہوئی ہو اور میں باوضو مسجد میں موجود ہوں. اسلام لانے سے لے کر کے موت تک طویل عمر میں 5 نمازوں میں اقامت سے پہلے باوضو یہ مسجد میں موجود تھے. یہ کہنا سنانا تو بہت آسان ہے، اس کا نام ہے کہ آدمی دین کی باتوں پر عمل کرنے کے لیے جم جائے. سلطان شمس الدین اکبر رحمۃ اللہ علیہ کا سر سنایا تھا میں نے پچھلی مرتبہ آپ کو، یہ بھی کیا شان بادشاہ ہو کر کے اللہ نے کس طرح ان کو استقامت عطا فرمائی تھی، تہجد پر، عصر سے پہلے کی چار نوافل پر، اپنی نظر کی حفاظت پر. اب یہ واقعہ تو ایک دو تھوڑی ہے، سینکڑوں واقعات ہیں. تو استقامت ہمارے دین میں مطلوب ہے. استقامت جی کا مطلب ہوتا ہے مداومت، انسان نیک اعمال پر ہمیشہ اور مداومت کرے. اور جیسے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ عبادتیں نفل کے درجے میں، ان کے اندر بھی مداومت محبوب اور مطلوب ہے، لیکن اس میں خاص طور سے آدمی اپنی مصروفیات اور اپنی مشغولیات جو کہ ضروری اور لازمی ہیں دینی دنیاوی اعتبار سے، ان کو سامنے رکھ کر کے مقرر کرے. جیسے تسبیحات ہیں، تلاوت ہے، بنیاد مقبول ہے، درجۃ الوصول کی ایک منزل ہے، نوافل ہیں، ان سب میں اتنی مقدار مقرر کریں کہ آسانی سے روزانہ ان کو کر سکیں، اور مقرر کر کے پھر حد تک امکان اس کی پابندی کرے، جب تک عذر شرعی نہ ہو ان کو چھوڑے نہیں. تو یہاں تک بھی ہمارے اکابر میں گنجائش جی ہے کہ اگر کوئی ایمرجنسی ہو جائے، کوئی مشغولیت اور مصروفیت ایسی آن پہنچے، تو اس وقت وہ روزانہ کا معمول بھی پورا کرنا مشکل ہو جائے، تو خود بھی کوشش کریں کہ ایک تہائی کم کر لیں، دو تہائی پورا کر لیں. بس سوڈانے ایک دسویں پڑھنے کا معمول ہے تو بھائی اس میں سے 66 مرتبہ پڑھ لیں، 33 مرتبہ کم کر لیں، ایک تہائی کم ہو گیا. اور زیادہ اگر مشغولیت ہے، مصروفیت ہے، کسی کام کا ایسا تقاضا ہے کہ اس کو کرنا ضروری محسوس ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے سستی بالکل چھوٹ رہی ہے، تو چلو بھائی 66 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے، 33 مرتبہ پڑھ لو. قرآن شریف کا ایک پارا مقرر کیا تھا، بھائی 3 پاؤ پڑھ لو، 3 پاؤ نہیں پڑھ سکتے تو آدھا پارا پڑھ لو، آدھا پڑھنا ہی مشکل ہے تو 1 پاؤ پڑھ لو. پوری سودانے کی تسبیح پڑھنا مشکل ہے، 33 مرتبہ پڑھ لو. اور اگر 33 دفعہ پڑھنا ہی مشکل ہو تو بھائی 11 دفعہ پڑھ لو، اور ادھر سے بجائے 4 رکوع کے 2 رکوع کر لو. اور اگر یہ بھی مشکل لگ رہا ہے تو بھائی 11 کے بجائے 3 دفعہ پڑھ لو، اور 2 رکوع میں سے 1 رکوع کم کر لو. تو اگر یہ بھی مشکل لگ رہا ہے تو بھائی 3 دفعہ کے بجائے 1 مرتبہ پڑھ لو، اور 1 رکوع نہیں پڑھا جا رہا آدھا کر لو، آدھا نہیں کیا جا رہا تو آدھے کا اور آدھا کر لو، اور ورنہ 3 آیتیں کر لو، ورنہ 1 آیت پڑھ لو. سہولت تو دیکھو کتنی، ان سب صورتوں میں لاگت نہیں. پابندی رہے گی انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ مجھے بندوں کے آزار کو دیکھنے والے کہ کون بندہ کس وقت کس وجہ سے کس عمل کو پورا نہیں کر پا رہا، باقی اس کا عذر ہوگا جس کی وجہ سے پورا نہیں کر پا رہا، لیکن اس کے دل میں یہ تھا کہ اگر یہ عذر نہ ہوتا تو پورا ہی کرتا، تو انشاءاللہ ثواب پورا ملے گا. کسی آدمی کا روزانہ تہجد پڑھنے کا معمول ہے، اور روزانہ تہجد کی نیت کر کے، تہجد کی تیاری کر کے، جو طریقہ ہے تہجد میں اٹھنے کا، اس طرح کر کے سو جاتا ہے، تہجد ناغا ہو گئی، تو نیت کرنے کی وجہ سے، روزانہ تہجد پڑھنے کے ارادے کی وجہ سے، اور اپنے اختیار کے حد تک تیاری کرنے کر سونے کی وجہ سے اگر تہجد ناغا ہو گئی تو ان درجہ تہجد گزاروں میں اس کا شمار ہوگا. تہجد پڑھنا لکھا جائے گا، ان تہجد تو نہیں پڑھی، تہجد کا ثواب مل جائے گا. تو یہاں تک یہ کہ اگر کسی دن کسی وجہ سے واقعی اچانک ایسی صورت حال پیش آئے کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو اس کے بھی دو طریقے، بہتر تو یہ کہ بعد میں اس کی تلاشی کر لو، رات میں تہجد نہیں پڑی دن میں پڑھ لو. اگر یہ قضا شرط واجب نہیں ہے لیکن ثواب سے خالی بھی نہیں، اور معمول اس طرح ہی پورا ہو جائے گا، مقصود معمولی کو پورا کرنا ہے تاکہ نفس جو ہے وہ آزاد نہ ہونے پائے اور وہ اپنے ہیلے بہانے کر کے چھوڑنے کی عادت نہ ڈالنے پائے. رات کی تسبیحات رہے گی سویرے پوری کر لو، صبح کی تلاوت رہے گی شام کو پوری کر لو، جتنے معمولات شام کے ہیں، اگر شام کو نہ ہو سکے تو سویرے پورے کر لو، سویرے کے معمولات ہیں، کسی سے پورا نہ ہو سکے دوپہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، رات کو سونے سے پہلے کسی طرح پورے کر لو. قضا بھی کر سکتے، اور قضا جو ہے فرض کی فرض ہوتی ہے، واجب کی واجب ہوتی ہے، سنت کی سنت ہوتی ہے، نفل کی نفل ہوتی ہے. تو ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ قضا واجب ہے، نفل کے درجے میں ہے، اور نیک عمل جو ہے وہ تو بھائی ادائی ادا ہے، وہ قضا کا ہے. تسبیحات کی قضا تو قضا نہیں ہے نا، درشی قضا تو کوئی قضا نہیں ہے. بس اتنا کہ وقت بدل گیا، پہلے وقت پہلے تھا، بعد میں پڑھ رہے ہیں، یہ صورت نہیں ہے. اور یہی ہمیں عام طور پہ اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، جس سے استقامت برقرار رہتی ہے اور استقامت میں قوت آتی ہے، استقامت میں دوام آتا ہے، پائیداری آتی ہے. یوں اس میں نفس کو بہانا نہیں ملتا. یہ نفس جو ہے جس کو ہم اپنا سمجھتے ہیں، ہمارا دشمن ہے. نہ تو شیطان جو ہے یہ ہر وقت ہمیں نیک کام چھڑانے کی کوشش کرتے تھے. اس کا حل یہی ہے کہ بس ان کو موقع نہ دیا جائے، بس ان کو آزاد نہ چھوڑا جائے اور ان کا کہا نہ مانا جائے. یہ تو کسی سے کہنے کہیں سے مصنوعی بہانے بنا بنا کر کے بھی ہم سے چھڑانے کی کوشش کریں گے. لہذا ہم بھی ہوشیار اور چوکس رہیں. ہوشیاری یہی ہے کہ وہ چھوڑنا نہیں، مصنوعی بہانوں کا تو اعتبار ہی نہیں کرنا چاہیے. لیکن بعض واقعی عذر بھی ہوتا ہے، تو واقعی عذر کے اندر پھر یہ ہے کہ پہلے نہیں کر سکے، کوشش کریں گے پورا نہ کر سکے تو جتنا کم سے کم ہو سکے کر لیں اپنے وقت کے اوپر. اور دل پر اس وقت پورا نہ ہو سکا یا کچھ بھی نہ ہو سکا تو پھر بعد میں اس کی تلافی کر لیں. لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ نہ شروع میں کر سکے نہ بعد میں کر سکے، اس کی بھی تلافی. وہ تلافی یہ کہ اس سے اپار کر دیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اس سے اپار کرنے کی، اللہ میں فلاں وقت یہ نیک کام کیا کرتا تھا، اپنی نالائکی کی وجہ سے کہ اللہ میں اپنے وقت پر نہ کر سکا اور بعد میں بھی اس کی تلافی نہ کر سکا، آپ سے معافی مانگے. تو یہ چوپار بھی اس معمول کی ایک گولا تلاتی ہے. اس سے آپ اندازہ کریں استقامت اختیار کرنا کس قدر آسان ہے، کوئی مشکل نہیں. پر ذرا سے آدمی ہمت کر لیں، زیادہ نقل کے درجے کے معمولات ہیں ان میں تو یہ کرے. اور جو چیز ہے فرائض واجبات ہیں تو بھائی حتی الامکان اپنے اپنے عذر پر کرنے. پھر اس کے اندر بھی شرعی عذر پیش آنے پر شریعت کی طرف سے بڑی رخصتیں ہیں، بڑی سہولتیں ہیں، بڑی آسانیاں. تو شرعی آزار کے اندر جو شرعی رخصتیں ان کو معلوم کر لیں اور معلوم کر کے اس کے مطابق عمل کر لیں. جیسے اپنے شہر کے اندر تو عشاء کی اور عصر کی اور ظہر کی چار رکعتیں ادا کرنے کا معمول، اور اگر شرعی مسافر ہو گئے تو اس میں رخصت آ جائے گی، اب چار کے لیے دو پڑھیں گے. تو جیسے چار پڑھنا ہے جی دو پڑھنا، جیسے چار کا حکم ہے جی دو کا حکم، دو بھی شریعت کا حکم ہے، چار بھی شریعت کا حکم ہے. اب یہاں نہیں کہ ہم استقامت بگاڑنے کے لیے چار پڑھنا شروع کر دیں کہ نہیں میں تو شہر میں چار پڑھتا تھا اب تو میں چار ہی پڑھوں گا، یہ تو بے حکم بھی ہوگی. وہ شریعت کا حکم ہے، یہاں بھی قصر واجب ہے، جیسے وہاں چار فرض ہیں یہاں دو پڑھنا فرض ہے، اصل مزید دو پڑھنا نہ چاہیے. یہ بیماری کے اندر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کی طاقت نہیں ہے تو ٹھیک دار میں پڑھ لو، ٹھیک دار میں پڑھنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو لیٹ کے پڑھ لو، اور لیٹ کر پڑھنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو اشارے سے پڑھ لو. کتنی سہولت ہے، سہولتوں کے مطابق آدمی نماز پڑھے. لیکن جب ان میں سے کسی طریقے سے نماز پڑھنے کی قدرت ہو تو نماز ادا کرنا چاہیے. اب آج کے زمانے میں جو کتنے اچھے خاصے پکے پکے نمازی، خدا نہ خاصا وہ اسپتال میں داخل ہو جائیں تو ساری نمازیں غائب کر دیتے، نہ خود پڑھتے نہ گھر والے پڑھنے دیتے، خود بھی نہیں پڑھتے بعض مریض بیچارے، اور بعض لوگوں کو پڑھنا چاہتے تو گھر والے نہیں پڑھنے دیتے، ہیں طبیعت بہت خراب ہے اور زیادہ طبیعت بگڑ جائے گی، ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا، سمجھے سب استقامت نہ ہونے کی بات، جن کو اللہ تعالیٰ استقامت ادا فرما دیتے ہیں تو وہ بیماری کے اندر بھی نماز کا اہتمام کرتے ہیں، جیسے سفر کے اندر کتنے لوگ نماز ترک کر دیتے ہیں، ہمیں گھر میں وہ پابندی سے نماز پڑھتے ہیں لیکن جب ٹرین میں بیٹھیں گے نماز پڑھتے ہیں، یا پڑھیں گے تو بغیر کسی عذر کے بلا وجہ قبلا چھوڑ کر قیام چھوڑ کر سیٹ پہ بیٹھ کے نماز پڑھ لیں گے، کوئی عذر معتبر میں تو سیٹ پہ بیٹھ کے نماز ہو سکتی ہے، لیکن ایسی صورتحال بہت شاد و نادر ہوتی ہے، لیکن عام حالات میں جو عام لوگ سوار ہوتے ہیں گاڑی کے اندر وہ سارے کام کھڑے ہو کر کر رہے ہیں، آ بھی رہے ہیں جا بھی رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں، شربت بھی پی رہے ہیں، کھانا بھی لا رہے ہیں، کھانا بھی کھا رہے ہیں، سب چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اترتے چڑھتے کر رہے ہیں، نماز بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، یہ صحیح غلط ہے، جس شخص کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی قدرت حاصل ہے اس کو ٹرین کے اندر بھی کھڑے ہو کر کے قبلہ رخ ہو کر کے نماز پڑھنا ضروری ہے، مطلب نماز نہیں ہوگی اگر ایسی کوئی نماز پڑھ لی ہو تو اس کو دہرانا ضروری ہے، اور ایسی جن نمازیں بیٹھ کے پڑھ لی ہیں ان کو بھی دہرانا ضروری ہے، بہرحال ہمارے دین کے اندر بھی استقامت بہت ضروری ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے کرم سے نصیب فرمائے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ تین باتوں پر عمل کریں، استقامت حاصل کرنے کے لیے تین باتوں کی ضرورت ہے، سب سے پہلے تو اس کے لیے ہمت کرنے کی ضرورت ہے، اللہ جل شانہ نے ہر انسان کو اختیار دیا ہے اور ہمت دی ہے اور قدرت دی ہے اور طاقت دی ہے کہ اس طاقت سے اس قدرت سے اس قوت سے اچھے کام کر لے یا برے کام کر لے، اور صبح شام تک ہم جتنے بھی کام کرتے ہیں سب اپنی ہمت سے کرتے ہیں، اپنے اختیار سے کرتے ہیں، اپنی قدرت سے کرتے ہیں، تو جس طرح دنیا کے کاموں کو انجام دینے کے لیے اللہ پاک نے ہمیں قدرت دے رکھی ہے، اختیار دے رکھا ہے، اور اسے ہم روزانہ استعمال کرنے کے عادی ہیں، بس اسی ہمت اور اسی طاقت اسی قدرت کے دین کے اندر استعمال کرنے کی ضرورت، بس یہ تیار کر لیں کہ بھائی مجھے تمام نمازیں با جماعت ماں تکبیر اولا کے پڑھنی ہے، حکم شریعت کا اختیار بھی ہمارے اندر ہے، ہمت بھی موجود ہے ہمارے اندر، جب ہے تو بس ہم کمر کر لیں کہ بھائی انشاءاللہ تعالی پانچ نمازیں ہم با جماعت ادا کریں گے، اب پانچ نمازیں با جماعت ادا کرنے کے لیے ہم اپنے آصف آنے جانے کے اوقات بھی اسی طرح رکھیں، گھر سے نکلے تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ زہر کی نماز میری کہاں ہوگی، بس میں بیٹھے ویگن میں بیٹھے ٹیکسی میں بیٹھے تو یہ سوچیں کہ نماز کہاں ہوگی کس طرح ہوگی، سفر کریں تو سب سے پہلے اس بات کو سوچیں کہ میں نماز سفر میں کس طرح پڑھوں گا کہاں پڑھوں گا، بس اب اس ہمت کو استعمال کرنا ہے، جب ہم اس اپنی ہمت کو اپنے ارادے کو اس کام کے لیے لگا دیں گے کہ بھائی مجھے تو پانچ نمازیں با جماعت پڑھنی ہیں، تو جب آپ یہ ارادہ کر لیں گے تو اس کے لیے ہمت کر لیں گے، اور ہمت کرنے کے بعد پھر آپ منصوبہ بندی کریں گے، تو دیکھیے انشاء اللہ تعالیٰ آپ کو نہایت آسانی سے پانچ نمازیں با جماعت مل جائیں گی، اور جب ایک بھی مل سکتی ہے تو ایک ہفتے تک بھی مل سکتی ہے، ایک مہینے تک بھی مل سکتی ہے، پھر عمر بھر بھی مل سکتی ہے، ان شاء اللہ جیسے کہ جماعت حاصل کرنے کے بیسوں طریقے ہیں جو شریعت نے بتایا ہے ان کے ذریعے آدمی بآسانی حاصل کر سکتا ہے، بس ہماری طرف سے پوری کوشش ہونی چاہیے، ہماری طرف سے پوری پوری کوشش ہوگی تو آخری بات میں بتا دوں کہ بالفرض اگر پوری کوشش کرنے کے بعد اور تدبیر اور ترکیب اختیار کرنے کے باوجود بھی جماعت نکل گئی ثواب مل جائے گا، تو کوئی نارا کام ہو، کیونکہ جو ناغا ہوا ظاہری طور پر وہ ہمارے اختیار کے بغیر ہوا، ہم نے اپنی طرف سے کوشش میں کوئی کمی نہیں کی. تو ان شاء اللہ تعالیٰ پھر اگر ظاہری طور پر جماعت نکل گئی اور مزید کسی اور طریقے سے بھی ہم دوسری جماعت اپنی الگ نہ کر سکے تو ان شاء اللہ تعالیٰ جمع کر سکتے ہیں. ابھی میں نے مدد تاجر کا سوال مل جائے گا، دیر میں آپ بولنے کی ضرورت ہے نہیں، جماعت کا سوال مل جائے گا. اور ہم ہی لاپرواہی برتے ہیں اور ہم نے اہتمام نہ کیا جماعت سے نماز پڑھنے کا، تو پھر کچھ پھر اگر بلا ادر شدید جماعت طرف ہوگی تو گناہ ہوگا. سب سے پہلا کام ہے ہمت، اور یہ ہمت ایسی اس کو سید صلی اللہ علیہ نے ساری طریقت کا خلاصہ بتلایا. حضرت نے پورا خلاصہ نکالا ہے جس میں سے آخر میں دو چیزیں بیان فرمائی ہیں کہ طریقہ خلاصہ دو چیزیں ہیں، دعا اور ہمت. ساری طریقہ تو خلاصہ یہ دو چیزیں ہمت اور دعا. جتنے بھی فرائض ہیں، جتنے بھی واجبات ہیں، جتنے بھی اعمال صالحہ ہیں چاہے ظاہر کو یا باطن کو، سب کے اندر ہمت کی ضرورت ہے. اور جتنے بھی گناہ ہیں چاہے ظاہر کے ہوں یا باطن کے ہوں، قبائل ہوں یا صغائر ہوں، ان سے بچنے کے لیے ہمت کی ضرورت ہے. ساری طریقہ تو خلاصہ یہ کہ ہمت کرو، ہمت اور دعا. ان دونوں میں بھی اس نے خلاصہ نکالا ہے کہ ہمت دعا میں خلاصہ کیا ہے. تو ہمت دعا میں خلاصہ ہمت ہے. وہ ہمت کرے گا تو دعا کرے گا، ورنہ دعا بھی کہاں سے کرے گا؟ ہمت ہی نہیں کرے گا دعا کہاں سے کرے گا؟ دعا کے لیے بھی ہمت چاہیے، ارادہ چاہیے اور اختیار چاہیے، کیونکہ حاصل ہے دعا کرے گا تو دعا ہوگی، خود بخود کیسے دعا ہو جائے گی؟ معلوم ہے سارے جو خلاصہ جو ہے وہ ہمت ہے. جی ہمت کی تشہیر حضرت نے دوسری جگہ دوسرے انداز سے کی ہے کہ بس وہ ذرا کے بعد جو حاصل ہے تصوف ہے، وہ ذرا کے بعد جو ساری طریقت کا اور تزکیہ باطن کا اور تصوف کا خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی حکم شرع سامنے آ جائے جس کو بجا لانا ہو تو ہمت کر کے اس کو بجا لائے، اور جب کسی گناہ کا تقاضا سامنے آ جائے تو ہمت کر کے اس سے اپنے آپ کو بچا لے. سب یہ ساری طریقہ خلاصہ ہے جو طریقت کے اندر حاصل کیا جاتا ہے. تو کیا ہمت ہی کو طریقت میں جوان کیا جاتا ہے؟ تو پہلا کام تو یہ کہ بھائی ہمت کریں، ہم میں سارا کی ہمت کرے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ مجھے آپ دین پر استقامت حاصل کر لیں اور اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق گزارنا ہے. پہلے بھی سنا چکا ہوں، دوبارہ سنا دیتا ہوں کہ آئینہ بنتا ہے رگڑے لاگ جب کھاتا ہے، کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے. آئینہ بنتا ہے رگڑے لاگ جب کھاتا ہے، کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے. خون کی موجیں گزر جائیں نہ کیوں، آستانہ میں نہ چھوڑوں گا مگر یہ. خون کی موجیں گزر جائیں نہ کیوں، آستانہ میں نہ چھوڑوں گا مگر یہ دل پامال ہو یا زیت کا پیمانہ بھر جائے، مگر ہر سانس میرا آپ کے در پہ گزر جائے. یہ دل پامال ہو یا زیت کا پیمانہ بھر جائے، مگر ہر سانس میرا آپ کے در پہ گزر جائے. حضرت سے پی کر آئے ہیں اب تک مست رہنا ہے، نہیں یہ وہ نشہ جو تم سے غم سے اتر جائے. کسی میں عافیت ہے جس کو سودا ہو محبت کا، کسی میں عافیت ہے جس کو سودا ہو محبت کا، کہ ان کے آستانے ناز سے سر رکھ کے مرتے. ہم ان کی بے نیازی کا یہی مفہوم سمجھے ہیں، یہ وہ جس کو جینا ہے، جسے مرنا ہے مر جائے. ایک تو ہمت کی ضرورت اور دوسرے دعا کی ضرورت. استقامت کی اللہ تعالیٰ سے گر گڑا کر دعا کرے. حضرت حاج صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ وصیت کہ ہمیشہ استقامت کی دعا کرتا رہے. تو دعا جو ہے یہ بھی بہت ضروری ہے. اس لیے کہ وہاں توفیق نہیں لاتے، توفیق تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ توفیق اس کو دیتے ہیں جو چاہتا ہے. جو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو توفیق عطا فرماتا ہے، اور جو نہیں چاہتا اس کو نہیں دیتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. ہلو ذکر ہوا وہاں تم لا کہہ رہے ہو کہ تم تو چاہو گے نا اور ہم زبردستی اپنی رحمت تمہارے چمٹا دیں، ایسے کہتے ہو؟ پہلے تم چاہو پھر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیں گے. خوب دعا مانگو، اور جب بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو وہ استقامت کی ہمت کر رہا ہے، مجھے ہمت کی استقامت کی ہمت کر رہا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے روح میں اس کو پائے گی. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو ہمارے راستے میں من بدل جادو کی نا لڑا دیا نا اس کو بولا نا، جو ہمارے راستے میں محنت کرتے ہیں ہم ان کے لیے اپنی رائے کھول دیں. تو جب گر گرا کر دعا کہ یا اللہ استقامت عطا فرما دے، یا اللہ تمام اعمال صالحہ کے انجام دینے میں استقامت عطا فرما دے، گناہوں سے بچنے میں یا اللہ استقامت عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوگی ان شاء اللہ تعالیٰ. خود انہوں نے سجب لگوں، انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، اور انہوں نے فرمایا کہ مطلب جیسے اللہ یرزا والے کہ جو نہیں مانگتا ہم اس سے ناراض ہو جاتے، جو اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے. تو ساری توفیق خوشی کی طرف سے، بس وہ توفیق اس کو دیتے ہیں جو ان کے آگے ہاتھ پھیلا دیتا ہے، لہذا ہاتھ پھیلا دیں، اپنے اوپر نظر نہ کریں، بس ان کی شان پہ نظر کریں کہ اللہ میں تو بہت کمزور ہوں، میں تو بے ہمت ہوں، میں تو کم ہمت ہوں، میں تو بڑا نالائق ہوں، میرے تو کچھ ہوتا ہی نہیں. اپنی بے کسی، اپنی بے بسی، اپنی لاچاری، اپنی سستی، اپنی کاہلی، سارا دکھا اللہ تعالیٰ کو سنا، یا اللہ میں تو ایسا نکما، ایسا نالائق، میرے سے کچھ ہوتا نہیں، میں چاہتا ہوں کہ میری اصلاح ہو جائے، میری تربیت ہو جائے، میرا تزکیہ ہو جائے، میرے دل میں آپ کی یاد بس جائے، آپ کا ذکر میری زبان پہ جاری ہو جائے، میرے دل میں آپ کی محبت پہ وسط ہو جائے، میں فلاں گناہ کے اندر مبتلا ہوں، یا اللہ وہ مجھ سے دور ہو جائے، یا اللہ میں تو کچھ بھی نہیں کروں. تو آپ ہی سب کچھ کرنے والے، آپ قادر مطلق ہیں، لہٰذا اپنی قدرت کاملہ سے، اپنی مہربانی اور اپنے کرم اور اپنے فضل سے یا اللہ مجھے استقامت عطا فرما. جب بندہ دل سے دعا مانگتا ہے تو بس اس کی دعا ضرور قبول ہوتی، جو دعا قبول نہیں ہوتی عام طور سے دل کے غافل ہونے کی وجہ سے نہیں. تو بار بار کرنے سے کسی نہ کسی وقت تو انشاءاللہ توجہ پوری ہو ہی جائے گی، اور جب ہو جائے گی تو انشاءاللہ دعا بھی قبول ہو جائے گی، اور جب دعا قبول ہو جائے گی بس استقامت نصیب ہو جائے گی. اور تیسرا کام جو ان دونوں سے بھی زیادہ اہم اور ضروری ہے، جو ان دونوں ہی کے اندر جان ڈالنے والا ہے، جس سے ہمت بھی جوان اور دعا کی بھی انشاءاللہ توفیق، وہ ہے کسی اللہ والے کی توفیق. کیونکہ یہ باطنی کمالات ایسی ہیں جیسے کہ دنیا کے کمالات، دنیا کے کمالات ہیں ایسی ہیں باطنی کمالات بھی، اور دنیا کے کمالات کے اندر ایسے سے بات ہے کہ کسی نہ کسی کی صحبت سے آتے ہیں، کورس کرنے سے نہیں آتے. نہ کوئی ڈاکٹر کورس کرنے سے ڈاکٹر بنتا ہے، نہ کوئی انجینئر کورس کرنے سے انجینئر بنتا ہے، نہ کوئی ٹیچر میل کورس کرنے سے ٹیچر بنتا ہے. جتنے دنیا کے علوم و فنون ہیں وہ سارے پڑھنے کے بعد ان کی پریکٹس کرنی پڑتی ہے. تو پریکٹس یہی ہے کسی ماہر کی صحبت اٹھانا اور اسے جوتے کھانا، اس کے نخرے برداشت کرنا، سب جا کر جناب ڈاکٹر کو مرہم پٹی کرنی آتی ہے، انجیکشن لگانا آتا ہے. ظاہر میں تو ڈاکٹر کہتے ہیں انجیکشن لگانا کیا مشکل ہے، لگا لو، مگر ہم آرام سے نہیں لگا سکتے، اور وہ دھڑ دھڑ ایک ہی نہیں سو کے لگا دیں، تو ہم نے صحبت حاصل کر رکھی انجیکشن لگانے والوں، اور ہم نے آج تک کبھی سوئی نہیں جو بھائی ہم نے تو انجیکشن کیا لگائیں گے، کتنا فرق ہو گیا. تو جیسے دنیا کے علوم و فنون ہیں کہ زعفران چائے کتاب، چائے کی ترکیب کتاب میں لکھی ہوئی ہے، لیکن کوئی مائے کا لال بنا کے دکھا دیا، کہیں میٹھا زیادہ کر دیا، کہیں زعفران زیادہ کر دیا، کہیں دودھ کم کر دیا، کہیں پانی زیادہ کر دے گا، جو پیے گا وہ منہ پھیر لے گا. اور جس نے کسی کی صحبت میں چائے بنانا سیکھی ہوگی وہ ہزار ہی دیر میں بنا دے گا، اور ایسی بنایا کہ لوگ کہیں گے بھائی ایک اور پیالی دے، ایک پیالی اور دے، کتنا فرق ہے. جیسے یہ دنیاوی کمالات اور علوم و فنون کے بغیر صحبت کے نہیں آتے، ایسے ہی یہ باطنی کمالات اور علوم بھی بغیر کسی کی صحبت کے نہیں آتے. اس کے لیے بھی کسی اللہ والے کی صحبت ضروری ہے. تو اللہ والوں کو جو کہ استقامت نصیب ہوتی ہے, تو یہ استقامت ایک ایسا کمال ہے کہ جس کو حاصل ہوتا ہے اس کے پاس بیٹھنے والوں کے اندر بھی منتقل ہوتا ہے. یہ صحبت میں اللہ پاک نے تاثیر رکھی, چاہے بری صحبت اختیار کرو یا اچھی صحبت اختیار کرو. اچھی صحبت میں بیٹھنے سے اچھے اثرات خود تو خود آتے ہیں کوئی چاہے یا نہ چاہے, بری صحبت میں بیٹھنے سے برے اثرات خود تو خود آتے ہیں کوئی چاہے یا نہ چاہے. یہ تو خفیہ چوری ہے, یہ تو صحبت میں خفیہ چوری ہے کہ چوری کرنے والے کو پتہ نہیں ہوتا میں چوری کر رہا ہوں, وہ چوری کرتا رہتا ہے. زیادہ صاحب استقامت کے پاس بیٹھنے سے آہستہ 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 اس کو جن کاموں کے اندر استقامت حاصل ہے وہ اس کے اندر بھی حاصل ہوگی. اور میں نے پچھلے منگل کو بتایا تھا کہ اللہ والوں کی صحبت سے دو چیزیں حاصل کی جاتی ہیں, کیونکہ وہ ان کو ہی حاصل ہوتی ہے, ایک زبان اطاعت ایک کثرت ذکر. ذکر اللہ کی کثرت کے وہ عادی ہو اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر چلنے کے وہ عادی ہو, زبان اطاعت کے مطلب. تو جو ان کے پاس بیٹھتا ہے اور اخلاص کے ساتھ بیٹھتا ہے, فکر کے ساتھ بیٹھتا ہے, طلب سادی کے ساتھ بیٹھتا ہے, تو آہستہ آہستہ اس کو بھی کثرت سے ذکر اللہ کرنے کی توفیق ہونے لگتی ہے. اور موقع بموقع جہاں بھی شریعت کا حکم آتا ہے پھر شریعت کے اوپر چلنے ہی کی اس کو بھی توفیق ہونے لگتی ہے. اللہ کی صحبت جو ہے وہ ہے جی چیز ہے. قصہ سنا دوں کہ ایسا قصہ کبھی کبھی کسی کے ساتھ ہوتا ہے, کبھی آپ یہ سمجھو کہ ہمارے ساتھ بھی ہو جائے گا, یہ بس سننے کا ہے اور چاہنے کا نہیں. اور یہ واقعہ حضرت مولانا قاری محمد سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مباحث میں بیان فرمایا, اور غالبا خواجہ باقی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قصہ بزرگ کا ہے, ہندوستان کے مشہور اکابر میں سے کسی بزرگ کا, کہ ایک مرتبہ خواجہ باقی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے اور آپ کے یہاں کچھ مہمان آئے, اور اس دن حضرت گھر میں فاقہ تھا, کھانے کے لیے گھر میں کچھ بھی نہیں. تو حضرت نے یہ چاہا کہ بھائی کچھ کھانے کا انتظام ہو جاتا تو مہمان کے لیے اکرام ہو جاتا. اب ہم تو فاقے سے رہ لیں لیکن مہمان آئے اور اس کا اکرام نہ ہو تو یہ کچھ اچھا نہیں ہے, اگر اچھا ضروری تو نہیں ہے. ابھی ہمارے یہاں فاقہ ہے تو اس کا ہی فاقہ, ہمارے یہاں قورمہ بریانی ہے تو اس کے لیے قورمہ بریانی. ایک حضرت کی اشاعت, جس کی وجہ سے حضرت کبھی اندر جاتے کبھی باہر آتے, کبھی اندر جاتے کبھی باہر آتے, اور یہ اظہار بھی نہیں فرما رہے. تو حضرت کا ایک مرید تھا نال بھائی, جسے پرانی اردو میں کہتے ہیں بھٹیارا, بھٹیارا ہوتا ہوٹل والا, اب ہوٹل والا نام رکھ دیا بھٹیارے. تو ایک بھٹیارا حضرت کا مرید تھا, وہ بیٹھا ہوا تھا مجلس میں حضرت کے, اس نے اندازہ کر لیا کہ حضرت کے یہاں فاقہ ہے اور حضرت کے یہاں تنگی ہے اور حضرت کے یہاں کھانا پہنچانا چاہیے. بس وہ وہاں سے اٹھا اور سیدھا اپنے ہوٹل میں گیا اور ایک دسترخوان تیار کر کے لایا, ایک بہت بڑی ٹرے کے اندر اس نے گرم گرم کھانا رکھا, روٹیاں رکھی, کپڑا ڈھکا اور سر پہ رکھ کر کے لایا, اور آ کر کے حضرت خدمت میں وہ کھان پیش کر دیا. اب یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں یہ اشراف نفس ہی بہت بچتے ہیں. اشراف نفس سے کہتے ہیں کہ دل کی چاہت کے مطابق کوئی چیز آ جائے تو قبول نہیں کرتے, کیونکہ اسے قبول کرنے کی ممانعت ہے. تو جب یہ کھانا لے کر کے آیا تو حضرت نے کہا کہ بھائی جب تم اٹھ کر گئے تھے تو فوراً میرے دل میں یہ بات آ گئی تھی کہ یہ تو کھانا لینے گیا, تم کھانا لاؤ. تو باقی تم لیا, اگر تم کھانا لیا ہے تو یہ تو میرے عین خواہش کے مطابق لے کر کے آیا, کوئی میں نہیں قبول کرتا. یہ اشراف نفس ہے, لہٰذا میں ایسے قبول نہیں کر سکتا. وہ بھی حضرت کے مرید تھا بھائی, کوئی بڑا ہوشیار نہیں کرتا. میں کہ حضرت جی جیسے آپ کی مرضی, مجھے تو آپ کی خوش ہونی چاہیے, آپ کو اگر قبول نہیں کرنا ہے تو نہ صحیح, میں بھی لے جاتا ہوں کھانا. انہوں نے دوبارہ کھانا اٹھایا اور جناب کھانا سارے بھاگ سے لگی. تو جب پھر واپس آیا کی حالت اب تو قبول فرما دیجیے، اب تو شراب لینا سن رہا ہوگا، یہاں بھائی اب تو نہیں رہا، وہ حضرت بڑے خوش ہو. اور جناب حضرت نے کھانا لیا اور جناب اس نے اپنے مہمان کی بھی خوب دعوت کی، گھر والوں کو بھی کھلایا اور بڑی طبیعت خوش ہو گئی. اور حضرت کی طبیعت اتنی خوش ہوئی کہ حضرت نے بٹیانے سے کہا کہ بھائی تو مانگ کیا مانگتا ہے. خلگر اللہ والے ایسے بھی جوش میں آ جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں دماغ کیا مانگتا. اب یہ جو موقع ہوتا ہے یہ بڑا نازک موقع ہوتا ہے، ایسے موقع پر ایسی چیز مانگنی چاہیے جس کے مانگنے والا جس کا اہل ہو، ایسی چیز مانگنی چاہیے، ورنہ بعد میں ایسی چیز مانگ لیتا ہے کہ پھر وہ اس سے قابل نہیں ہوتا، اور پھر اس کو نقصان ہو جاتا ہے. اب یہ بٹیا رہا تو بٹیا رہے تھے، اس کی سمجھ اس میں کہا نے حضرت نے کہا کہ مجھے اپنا جیسا بنا دو. یہ اس نے اپنی طاقت سے زیادہ بات مانگ لی، صحیح بات کیا تھی، اسے کہا جائے کہ دعا کر دو اللہ تعالیٰ مجھے نیک بنا دے، متقی بنا دے، پرہیزگار بنا دے، میرے ظاہر و باطن کی اصلاح فرما دے، اللہ تعالیٰ اپنے تعلق عطا فرما دے، آخر میں میری بخشش فرما دے، ہاتھ میں میرے ایمان بھی فرما دے. یہ چیزیں مانگنے کی تھی، یہ ان کے لائق اور اس نے یہ سوال کر دیا کہ حضرت مجھے اپنا جیسا بنا دے. بھائی دیکھو سوچ کے بولو، تم سوچ کے بولو، تم یہ جو بات کہہ رہے ہو یہ تمہارے طاقت سے باہر کی، تمہارے تعمل کی چیز نہیں، مناسب نہیں تمہارا استعمال، کچھ اور مانگو. تم نے اصل رب جو کہہ دیا تو کہ کھلا دی، اور حضرت اگر بنانا ہے تو اپنا جیسا بنا دو، ورنہ اس نے اپنی سمجھ میں سوچا کہ اللہ کا جیسا بن جاؤں گا تو میرا تو بیڑا پار ہو جائے گا. لیکن ابھی دیکھو کیا ہوتا ہے. اب اللہ والے جو کہتے ہیں وہ ان کے دل میں الہام ہوتا ہے، زیادہ اس نے یہ کہہ دیا، حضرت نے پہلے سمجھایا کہ بولا کہ نہیں حضرت میں تو کہہ دیا کہہ دیا، بس اب آپ بنانا چاہتے ہیں تو اپنا جیسا بنا دیں. اللہ بھی اپنا جیسا بنا دیتا ہوں، سلمان خان خان میں چلو. اب حضرت نے خان خان میں لے گئے اور اندر سے کنڈی لگائی اور اس کو اپنے سامنے بٹھایا اور پھر اس کے اوپر توجہ دینی شروع. اور جو کچھ من جانب اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہوا تھا اپنا تعلق، وہ تعلق اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے اندر منتقل کرنا شروع کیا. منتقل ہوتے ہوتے وہ سب منتقل ہو گیا. منتقل ہو جانے کے بعد اب جناب خانقاہ کا حضرت نے دروازہ کھولا تو دو جیب جیسے آج آپ باقی بلّہ باز نہیں، اس پھٹیارے کی شکل و صورت سے حضرت کی جیسی ہو. گئے تھے دو الگ الگ، نکلے دو ایک جیسے. کیونکہ حضرت نے کہا تھا بھائی میں بولو کیا کہتے، تو اس نے کہا تھا اپنا جیسا کر دو، اللہ اللہ کے تو ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ ویسے ہی ہو. اب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی یہ تو دو خواجہ باقی اللہ اندر سے آ رہے ہیں، دو کی شکل ایک جیسی، صورت ایک جیسی، چار ایک جیسی، ایک جیسے نظر آ رہے ہیں. لیکن ایک فرق تھا کہ ایک تو بڑے آرام آرام سے تشریف لاتے، ایک جناب ہلتے جلتے گرتے پھرتے آ رہے تھے، کہ جیسے کسی کے اوپر اس کی طاقت سے زیادہ بدل رکھ دو تو وہ کبھی ادھر گرتا ہے کبھی ادھر گرتا ہے، لڑ کھڑاتے ہوئے آ رہے ہیں جناب. ایک تو لڑ کھڑانے سے سمجھ رہے کہ بھائی یہ بٹیارہ ہے اور یہ حضرت جی، اور وہ تین دن تک پھر وہ زندہ رہے بٹیارے صاحب، جس کے بعد پھر ان کا انتخاب. لیکن وہ جو تعلق معاملہ کا وزن حضرت برداشت کی وجہ سے، استقامت کی وجہ سے وہ اسے حاصل کرتا. جو ایک آدمی بس ایک من وزن اٹھا سکتا ہے اور ڈھائی من اس کے اوپر رکھ دیا جائے تو ظاہر نہیں لڑ کھڑا ہے اور کہیں نہ کہیں گر کے ختم ہو جائے. تو یہ کہ اسے حضرت کا جیسا ہونے کی درخواست تو کر دی لیکن اس کے طاقت نہیں تھی ویسا ہونے کی، اس کے لیے حوصلہ چاہیے، ضرب چاہیے، مضبوط خط چاہیے، اور وہ برسوں میں جا کر کے بنتا ہے. تو اس نے حضرت سے جناب یہ دعا کی تو حضرت نے ویسے کر تو دیا لیکن پردہ نہیں کر سکا. تو صحبت کا اثر دیکھو بھائی، یہ میں ایک قصہ میں نے صحبت کی تاثیر کے لیے سنایا تھا کہ اللہ والوں کی صحبت سے بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے. اللہ والوں کی تاثیر ہے، خوش قسمت و صحبت کی تاثیر بالکل اٹل ہے اور بالکل برا ہے. بس یہی ہے کہ ان کی خدمت میں بھی رہیں تو سچی طلب کے ساتھ رہیں، طلب ساتھی کے ساتھ رہیں، تو پھر ان کے مشوروں پر عمل کرنے سے اور ان کی ہدایت پر چلنے سے اور ان کے کہنے ماننے سے آہستہ 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 اس کے اندر بھی استقامت آتی ہے. اب جس درجے کی کوشش ہوگی، جس درجے کی ہمت ہوگی، جس درجے کی طلب ہوگی، اسی درجے کی استقامت اس کو حاصل ہو جائے گی. لیکن انشاءاللہ معروف ہی شرط یہ ہے کہ نیت خالص ہو، طلب صادق ہو، نیت خالص ہو، طلب صادق ہو، اور پھر جیسے جیسے وہ ہدایت ہے اس کے مطابق عمل ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کسی کو معروف نہیں کرتا. اب دعا کرو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہم سب کو استقامت نصیب کرتا.
سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين آمين.